ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 291، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 23/8/2002۔ موضوع: مومن کی شان نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
ان الله ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، سو فیصد درست ہیں، اور آپ کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں. بات اتنی جامع ہوتی ہے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. انہی فرامین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور انسان کے جسم میں اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا. الا وهی القلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو جس لوتھڑے کی وجہ سے انسان صحیح اور غلط راہ اپناتا ہے، الا وهی القلب، سن لو کہ وہ دل، وہ دل جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کلا بلعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ہم ان لوگوں کے دلوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سیاہ کر دیں گے، اور قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار، ان لوگوں کو رب کے چہرے کا دیدار نہ کرایا جائے گا، محروم کر دیے جائے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم کے راستے پر لے جایا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کیا کرتے. اس دل کی سیاہی سے، جا جب یہ سیاہ ہو جائے انسان رب کے چہرے کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے، جب دن سیاہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جب دن سیاہ ہو جائے تو اس کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں صحیح راستے کی پہچان رہتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور قیامت کے دن ایسے دل کے اندھے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور یہ کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ اس کو جواب دے گا دنیا میں تیرے سامنے میری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی اور تیرے دل پر اثر نہ ہوتا تھا، تو میری راہ کو نہ اپناتا تھا، صراط مستقیم کی بجائے تیری راہ وہ ہوتی تھی جو دنیا دار لوگوں کی ہوتی۔ اللہ وحی القلب، اس دل کا علاج کروا لو، اس دل کے زن کو دور کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک موت کو یاد کیا کرو، دوسرا رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہمیں موت یاد نہیں اس لیے دل آلودہ ہو چکا ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اس لیے دل میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کہتا ہے لوگوں یہ جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو لوگ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے ہیں، وَلَا فَسَادًا اور دنیا میں فساد نہیں چاہتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور عاقبت صرف متقین کے لیے ہے۔ یہ جنت کا گھر رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو اس دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، انا ولا غیری، میں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس قسم کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، تکبر و غرور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ دنیا میں فساد چاہتے ہیں، والعاقبت للمتقین اور لوگوں عاقبت آخرت جنت متقین کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے التقی جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے الغنی جو مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے الخفی جو پوشیدہ رہتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنے آپ کو اونچا نہیں کرتا بلکہ نیچے رکھتا ہے، اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تقی ہے، غنی ہے، خفی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور لوگوں سے بے پرواہ ہے، لوگوں کے مال سے بے نیاز ہے۔ الخفی ہے جو لوگوں کے سامنے بڑائی نہیں چاہتے بلکہ جھکنا چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بتلاتے ہوئے ایک نشانی یہ بتلائی یتق اللہ و یدع الناس من شرہ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل انسان۔ ہم نے عقیدہ توحید کو تو درست کر لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو کہنے زبان کے کہنے کے مطابق اپنا لیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کر کے، تکبر کر کے، بڑائی کر کے، لوگوں کو ذلیل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ ای الناس افضل یا رسول اللہ، لوگوں اگر ساری کائنات میں افضل بننا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرو، یتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ویدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، تم اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے افضل بن جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے میری طرف وحی کی، ان تواضعوا، یا کہ تم عاجزی کرو، حتى لا يفقر احد على احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر یا بات نہ کہے، کوئی فخر نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے میں سید کا بیٹا ہوں، کوئی یہ نہ کہے میں شیخ ہوں، میں چودھری ہوں، میں مسجد کا متولی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، حتى لا يفقر احد على احد، کوئی کسی پر فخر کی بات نہ کرے، ولا يبغي احد على احد، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. زیادتی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے زیادتی کرنے والوں، اپنے بھائیوں پر اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے اپنی زیادتی معاف کروا لو، وہ دن آنے والا ہے، لا درہم ولا دینار، جہاں نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا کہ تم مال دے کر اس کو راضی کر لے، تیری نیکیاں لے لی جائیں گی، اس کے گناہ تیرے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے اور تجھ کو جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ اس سے پہلے بھی شاید سن چکے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ لوگوں مسکین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں لوگ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس دنیا کا مال نہیں، وہ فقیر، وہ مسکین، وہ محتاج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ شخص حقیقی مسکین ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ آئے گا جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کا گناہ یہ ہوگا، ذرا رہا ہوگا، وہاں کا نہ مارا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کا مال لوٹا ہوگا، اس کو گالیاں نکالی ہوگی، اس کی بے عزتی کی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے کہے گا اس کو اس کا بدلہ دے، تو نے گالیاں نکالی، مال لوٹا، مال کھایا، بے عزتی کی، آج اس کو بدلہ دے، مال نہ ہوگا کہ واپس کر دیا جائے، مال نہ ہوگا کہ راضی کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے ان لوگوں کو جو اس کے ہاتھوں مظلوم تھے ان میں تقسیم کر دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دانے دار موجود ہوں گے. اللہ کہے گا ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دو، لوگوں کے گناہ اس کے کندھے پر رکھ دیے جائیں گے، نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہوں گی، لوگوں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں داخل ہو جائے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا یعفو الا عزا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص اس اور درگزر سے کام لیتا ہے، معافی لوگوں کو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جو شخص تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتے ہیں. جو شخص لوگوں سے درگزر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص تواضع اور عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان ہے، آپ کو چاہیے کہ ان دو صفتوں کو اپنے اندر اچھے طریقے سے جذب کر لیں، ذہن نشین کر لیں، دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے لیے تواضع کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرو گے اللہ عزت میں اضافہ کر دے گا، اگر تواضع کرو گے اللہ آپ کے مرتبے کو بلند کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایک غلام اس کے ہاتھ ہوا رہا، پانی کا برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا، نیچے پانی کا وزن رکھا ہوا، اس غلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا برتن گر گیا، نیچے کی گندی چھینٹیں آقا کے چہرے پر اور لباس پر پڑ گئی، چہرہ آقا کا غصے سے سرخ ہو گیا، غلام نے پڑھا والقائمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور اللہ کے لیے معاف کرنے والے لوگوں کو جب ان کے آقا نبی کے ساتھی صحابی نے قرآن کی یہ آیت سنی، قرآن کو مارنے کی بجائے سزا دینے کی بجائے کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، یہ کن کی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو مسلمان ہیں جن کے لیے رب نے جنت بنائی ہے، اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں گی جنت میں جا سکیں گے، اور اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود نہ ہوں گی تو سمجھ لیجیے جنت سے دور کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اگر اس کے دل میں بڑائی کا ایک ذرہ بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، اللہ کے نبی سے ایک شخص نے پوچھا ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کبر نہیں، یہ بڑائی نہیں کہ کوئی اچھے کپڑے پہن لے، اچھے جوتے پہن لے، اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر کیا ہے؟ الکبر بطرن حق کے بغمت الناس، کبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، میں چوری ہوں اور تو کہیں کہیں۔ کبر کیا ہے؟ بڑائی کیا ہے؟ جو انسان کو جنت میں نہ جانے دے گی۔ لباس بہترین پہننا کبریائی نہیں بڑائی نہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس بڑائی نہیں، کبر نہیں۔ بڑائی کیا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا، حق آیا دل نہیں مانتا، حق آیا نبی کی سنت یہ ہے دل نہیں مانتا، برادری کیا کہے گی دل نہیں مانتا، حق آیا حق کو جھٹلا دیا اور لوگوں کو ذلیل سمجھا کہ میں تو اتنا بلند کہ کائنات میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ فرعون کا کلام ہے، یہ فرعون کا طرز کلام ہے، یہ فرعون کا گفتگو کا طریقہ ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو آپسی اللہ کے لیے اختیار کرنی چاہیے اگر وہ اپنی آخرت بہتر چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان رجلا اکل عند رسول اللہ بشماله، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا قل بیمینک، بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ کبریائی کرنے والوں، بڑائی کرنے والوں، اونچا بننے والوں، جیسے ہماری مجالس میں پڑھے لکھے لوگ بائیں ہاتھ سے چائے پئیں، بائیں ہاتھ سے بسکٹ کھائیں گے، دائیں ہاتھ موجود ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے میرا آقا انگریز کھاتا ہے، میں نے اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ اسلام کی کیا بات ہے؟ اسلام تو بس ایک عارضی سی چیز ہے، عمل کر لیا تب بھی ٹھیک، نہ کیا تب بھی ٹھیک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بھی یمین دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کار الاستتی، کہنے لگا میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، طاقت نہیں، طاقت تھی جھوٹ بولا۔
لا استطیع، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں داہا اپنے منہ تک لے جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، لستطیع، تو یہ کہتا ہے مجھ میں دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں، اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہ رہے، لستطاع، مجھ میں طاقت نہ رہے. ما منعہ الا الکبر، صحابی بیان کرتا ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر تھا، اس بڑائی کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا کہ لا استطیع، مجھ میں طاقت نہیں. اللہ کے نبی جو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، شان ناظر بد دعا دیا کرتے تھے، کہا لا استطیع، اللہ کرے تو کبھی تجھ میں طاقت رہے ہی نہ، بڑائی کی وجہ سے اس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا. قال فما رفعها الى فيه، وہ صحابی بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جب تک زندہ رہا اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہ اٹھ سکا. یہ کبریائی کی سزا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل النار، لوگوں میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم میں کون جائے گا. کل اتمن جبار بن متکبر مستقبل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والا ہر سرکش، ہر بخیل اور ہر تکبر کرنے والا جہنم کے راستے پر چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجت الجنت والنار فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون وقالت الجنہ فی الوفاء الناس ومساکینہم فقد اللہ بینہما. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، آپس میں لڑائی کی، آپس میں جھگڑے. جنت جہنم کہنے لگی فی الجبارون المتکبرون، مجھ میں بڑے بڑے جابر اور تکبر کرنے والے ہوں گے. جس طرح ہم اسلام سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت میں کون جائے گا، مولوی لوٹا بردار مسلح اٹھائے ہوئے مسیح پر، اور جہنم میں کون جائے گا، نور جہاں وحید مراد، سارے گلوکار، سارے ایکٹر جہنم میں موجود ہوں گے، اس لیے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے کہا فی الجبارون المتکبرون، مجھ میں بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے سرکش، فرعون، حامان، قارون، شداد اور نبی کے زمانے کے مشرکین، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے. ابو جہل جو مندے ہوئے یہ کہہ رہا تھا میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے سردار کی گردن. مست ہوئے بھی چوداہٹ اس کے اندر موجود تھی اور چوبیس پل اس کے اندر سے نہ نکلتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھے ہوئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار. اس وقت کی بدبخت فرعون نے تو کہہ دیا تھا میں رب کو مانتا ہوں، وہ رب تو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے. رب نے کہا تیرا اب ماننا مجھے قبول نہیں، لیکن یہ بدبخت سردار ابو جہل اس وقت بھی جب مرنے کے قریب ہے گردن کٹ رہی ہے اس وقت بھی کہہ رہا ہے میری گردن بلند کر کے کاٹنا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگ سکے سردار کی گردن. فی الجبارون المتکبرون، اس میں بڑے بڑے جابر آئیں گے، بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئیں گے. مکانت الجنت فیا ضعفاء الناس، جنت کہنے لگی مجھ میں تو کمزور لوگ آئیں گے، ومساکینہم اور مسکین قسم کے لوگ آئیں گے. فقد اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کیا. انک الجنہ رحمتی ارحم بک من اشاء، اے جنت میں نے تجھے اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی رحمت کو تقسیم کر دوں، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنی رحمت اس پر نچھاور کر دوں گا. وعزت النار، اور اے جہنم تو عذابی میرا عذاب ہے، عزب و بکے من اشا، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دے دوں گا، بلے کلے کما علیہ مل اوہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو بھی کہا جہنم کو بھی کہا، میں تم دونوں کو جہنم کو جہنمیوں سے اور جنت کو جنتیوں سے بھر دوں گا، تجھے بھی یہ اعتراض نہ ہوگا کہ میں خالی ہوں، اور جنت تجھے بھی یہ اعتراض نہ ہوگا کہ میں خالی ہوں، تم دونوں کو جنت کو بھی جہنم کو بھی لوگوں سے بھر دوں گا، جنوں سے بھر دوں گا. لعل جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہمیشہ تکبر کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے، وہ اکڑتا ہی رہتا ہے، حتى يكتب في الجبارين، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جبارین میں لکھ دیتے ہیں. فيصيبه ما اصابه، اور جو سزا جبارین کو ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی سزا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس آدمی کے بارے میں کہ جو جہنم پر حرام ہے، جہنم کی آگ پر حرام ہے، یا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یا وہ آدمی جہنم کی آگ پر حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تحرم علی کل قریب حین لین سہل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جہنم کی آگ پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. کون؟ ہر وہ آدمی جو لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، ہر وہ آدمی جو آسانی پیدا کرتا ہے، ہر وہ آدمی جو نرمی کو اختیار کرتا ہے، ہر وہ آدمی جو نرم خو ہے، پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، پیاری گفتگو کرتا ہے، طیب کلام ہے اس کا، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ شخص جو اس کے مخالف صفات رکھنے والا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاستن، تین ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم. اللہ کے نبی نے فرمایا تین ہے، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ محبت کی نگاہ ان پر ڈالے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان تینوں میں سے تین کون ہے؟ شیخ ظالم، برا ہو کر بدکاری کرنے والا، وہ ملک کذاب، اور بادشاہ ہو کر جھوٹ بولنے والا، وہ عائل مستقبل، اور فقیر ہو کر تکبر کرنے والا. ان تین آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تو میں ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بات کہتا ہے قال اللہ عز وجل العز ادائی، عزت میرا پہناوا ہے، والکبریاء ادائی، اور بڑائی میری چادر ہے. یہ بڑائی رب کو لائق ہے کہ وہ بڑا ہو، وہ بڑا ہے، وہ بڑائی کا تذکرہ کرے، وہ کبریائی کا تذکرہ کرے، وہ اپنے آپ کو جتنا بھی بلند کرے، اس کی حمد و ثنا جتنی بھی بیان کی جائے، اس کے لیے سات سمندر آ جائے، ان کو ڈبل کر دیا جائے، کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر اس کی حمد و ثنا لکھنی شروع کی جائے، یہ سمندر جو سیاہی بن چکے، یہ درخت جو قلم بن چکے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، کھس جائیں گے، لیکن رب کی حمد و ثنا ختم نہ ہوگی. یہ کبریائی اسی کے لیے لائق ہے، یہ بڑائی اسی کے لیے لائق ہے، انسان کے لیے لائق نہیں، اس لیے کہ اسے چاہیے اپنی تخلیق پر غور کرے کس گندے پانی سے رب نے اس کو پیدا کیا۔ کل ینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والتراب، کیسے حقیر پانی سے رب نے پیدا کیا ہے، تجھ کو تکبر، تجھ کو بڑائی، تجھ کو چوباہٹ، تجھ کو متمنی پر ہونا، تیرا یہ تمام کا تمام غلط اس لیے ہے کہ رب نے تیری تخلیق حقیر پانی سے کی ہے، تجھے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے العزو اداری، یہ عزت میری میرا پہناوا ہے، میں اس کو الٹا اٹھا کر جہنم میں پھینکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص چلا جا رہا ہے، اس کے نفس نے اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہے، بہترین لباس پہنا ہوا، مایا لگا ہوا، اکڑا ہوا، سر پر ٹوپی لگائی ہوئی، اکڑ کر چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرجل راسہ، اس نے اپنے سر میں کنگھی کی ہوئی ہے، یختال فی مشیتہ، اور اپنی چال میں اتڑا کر چل رہا ہے، اتراتا ہوا چل رہا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے۔ اذ حضب اللہ بہ فہو یتزلزل فی الارض الی یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں کہ وہ اس طریقے سے چل رہا ہے اس کو زمین میں گھسا دیا، فہو یتزلزل فی الارض الی یوم القیامہ، اور یہ شخص قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ لوگوں سوچو، ہم نے عقیدہ توحید تو سن لیا، چراغ تیرے اندھیرے کا حساب ہے، ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، سنت کا درس دیتے رہے، لیکن ہماری اپنی حالت کیا ہو گئی کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ انک لعلا خلق عظیم، رفع یدین نبی کی سنت ہے، آمین کہنا نبی کی سنت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا نبی کی سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے، اور جو اس سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، لیکن خلق عظیم، اچھا خلق کرتا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ بھی ہو، اس کو مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کر لے، یہی اس کے لیے کافی۔ نبی کی سنتوں کو، چند سنتوں کو اپنانے والوں، اور نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، نبی کے بولنے کو، نبی کے بیٹھنے کو، نبی کے دیکھنے کو، نبی کے لینے اور دینے کو بھول جانے والوں، تمہارا اسلام کامل نہیں۔ اپنے اسلام کو کامل کرو، اپنی عادات پر، کردار پر نظر دوڑاؤ، کہاں جا رہے ہو، کہاں تم نے جانا ہے۔ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر رب کے پاس جانا ہے تو رب کو تو کوئی بڑائی کرنے والا پسند نہیں ہے، اللہ تو پسند کرتا ہے۔ اتقی الغنی الخفی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں سے بے نیاز ہونے والا ہے، اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، شہرت پسند نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کی، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اس کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت بھی صحیح کرے اور ان کو دین کی سمجھ بھی دے۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، یہ وضاحت بتلائیے کہ کیوں اٹھایا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے. جنگ جمل اور جنگ سفین کی جنگ کن کے درمیان ہوئی؟ وضاحت کی جائے، یہ جنگ صحابہ کے درمیان ہوئی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ، حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ، یہ جنگیں ان کے درمیان ہوئی. لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے صحابہ کے اختلافات کو بیان کرنا یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے وحدانیت، جتنی وحدانیت ہو سکے اتنی وحدانیت کا اظہار کیا جائے. اگر اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائے، آپ یوں کہتے ہیں، اب اس سے یہ بھی شائبہ پڑتا ہے کہ اللہ ایک نہیں کئی ہیں، کہتے ہیں جمع کثیرہ بھی ہے، اور یہ احترام کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، شبہ پایا جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ ایک سے زیادہ نہ ہو گئے ہوں. اس لیے اللہ کے لیے وحدانیت کا صیغہ استعمال کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے. اس لیے ہم اس شبہ کو دائر کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ اللہ بھی زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے، تو ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں. آپ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، کیا خلافت اسلامی نظام نہیں؟ کس مردود نے کہا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے؟ جمہوریت تو غیر اسلامی نظام ہے، کافروں کا دیا ہوا، انگریزوں کا دیا ہوا، جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہم مسلمان اسی کو عام کی طرح چوس رہے ہیں. نکلنا کچھ نہیں، آج تو آیا کل وہ آیا، وہی چہرے آتے رہیں گے، باپ نہیں بیٹا آئے گا، باپ پر پابندی لگ گئی، بھائی آ جائے گا، چچا آ جائے گا، بھتیجا آ جائے گا. یہ غیر اسلامی نظام ہے، اسلامی خلافت اصل نظام ہے. کوفے والوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت کیوں دی تھی؟ کیا ان کا ارادہ حضرت یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا تھا؟ وضاحت فرمائیں، کیا خط لکھنے والوں میں ابن زیاد بھی شامل تھا؟ خط لکھنے والوں میں ابن زیاد شامل نہ تھا، اور کوفے والوں نے بغاوت کے لیے حضرت حسین کو خطوط لکھے. اور ابھی نہیں، یزید کی خلافت میں نہیں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کوفیوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے. حضرت حسین نے جواب دیا، میں نے اور میرے بھائی نے معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جب تک زندہ ہے حسین اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا. ان ظالموں نے تو حضرت معاویہ کے زمانے میں ہی یہ شرارت شروع کر دی تھی، اور جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے اس وقت انہوں نے حضرت حسین کو بلایا تاکہ ان کو حکومت دی جائے اور ان کی ہاتھ پر بیعت کی جائے. قسطوں پر کاروبار کرنا جو چیز ظاہری جاتی ہے، کیا سود کے زمرے میں آتی ہے؟ جس طرح آج کل بینک گاڑی لے کر قرض کی فراہمی کرتے ہیں، قسطوں پر لی گئی چیز اس میں اختلاف ہے. صحیح بات یہی ہے، علماء کا فتویٰ اس میں موجود ہے کہ اگر طے کر لی جائے قیمت کہ یہ ادھار میں لے رہا ہوں اور مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پر لے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بینک اس صورت میں دے کہ یہ چیز تم لے لو، یہ گاڑی اتنے کی ہے، یہ تمہیں ہم لے لیتے ہیں، تم اس کی قسطیں ادا کرو، لیکن اگر تم نے کوئی قسط لیٹ کر دی، میں تو ہم تم سے سود لیں گے، ایسی صورت میں یہ معاہدہ حرام ہے، جائز نہیں. اور اگر وہ یہ کہے ہم سود نہیں لیں گے، تب ٹھیک. اگست 2000 کے مجلہ تتاوا صفحہ 28 پر ایک شہید کے ولیمے کی رپورٹ درج کی گئی، جس میں مہمان خواتین نے اس جنت میں کی گئی شادی میں طلائی زیورات کی سلامی دی، اور جنت کی حوروں کو شہید کی دلہن کا درجہ دیا گیا. یہ ایک واقعہ پڑھ کر ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مذکورہ شخص واقعی شہید ہے اور جنت میں گیا؟ کیا جنت میں کسی شہید کی شادی ہو سکتی ہے؟ شادی جنت میں اور ولیمہ دنیا میں کیا آ سکتا ہے؟ شہید کا غائبانہ نماز جنازہ تو دین کا حصہ نہیں، مگر غائبانہ ولیمہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
ان چہلم برسی کے متعلق قرآن حدیث سے دلیل مانگی جاتی ہے تو ذرا اس طرف بھی توجہ ہو کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اپنے رسائل اور اخبارات میں کس قسم کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا اس واقعے کی قرآن و سنت سے وضاحت پیش کی جائے۔ کوئی بھی عقلمند شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شہید کی دلہن کو زیورات کی سلامی دی گئی، شہید کا ولیمہ کیا گیا، یہ سب کھانے پینے کے چکر ہیں، یہ ویسے ہی چکر ہیں جیسے بریلوی کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور روحیں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا پکایا، اگر کہا جائے دال پکائی تو کہتے ہیں پھٹے منہ تمہارے منہ پر، ہمارے لیے دال ہی رہ گئی تھی، اور اگر کہیں پکایا ہو مرغا زردہ قورمہ پلاؤ، کیونکہ جائے گا تو مولوی کے پیٹ میں، یہ بطن میں اس کا پیٹ بھرے گا، تو روحیں کہتی ہیں، مولوی نے قصہ بنایا کہ روحیں کہتی ہیں شاباش ہمارے بھیجنے کے لیے تم نے بہترین انتظام کیا، اب ان سے پوچھا جائے یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لکھا تو کہیں بزرگ فرماتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے یہ شہید کی دلہن بننا اور اس کی زیورات کی سلامی اور ولیمہ کہاں لکھا ہے تو کیا کہیں گے، کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں، جھوٹ ہے، اس کی دلیل نہیں، چاہے اپنے ہو چاہے بیگانہ، جو غلط کہے گا اسے غلط کہیں گے، یہ نہیں کہ اپنا اگر کہے تو اس کو صحیح کہہ دیں اور اگر غلط کوئی بدعت کرے تو اس کو غلط کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ مسجد کی بے آبادی کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے، کیا آپ خود اس آیات کی زد میں تو نہیں آتے، کیونکہ آپ نے بھی مسجد کی انتظامیہ سے 3 افراد کے اخراج کا مطالبہ کیا تھا، میں نے کسی 3 آدمیوں کے اخراج کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مجھے کہا گیا کہ 3 آدمی فساد کی جڑ ہیں، ان 3 کو نکال دو معاملہ صحیح ہو جائے گا، اب اس قسم کے سوالات پوچھنے کی ضرورت اس لیے باقی نہیں رہی کہ اب نئی انتظامیہ آئے گی، نئے الیکشن ہوں گے، اگر اچھے لوگوں کے الیکشن ہوئے تو ہم آپ کے ان کے ساتھ چلیں گے، اور اگر ایسے ہی بدماش اوپر آ گئے تو اللہ کی قسم ہے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہ پیسے کی ضرورت، آج تک کئی سال ہو گئے اللہ کے فضل سے آپ کو صرف خبر دینے کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ مسجد کی انتظامیہ سے نہیں لیا، اللہ کا دین سمجھ کر تبلیغ کرتے ہیں پھر سبھی ملا کرتے ہیں،
اور اس لیے کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاتھ سے مواحد بننے والے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی پیشانیاں کپڑوں پر جھکنے سے رک گئی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ سنت کو اپنے سینے سے لگایا، کتنوں کے چہروں پر داڑھی آئی، کتنوں کے کردار سدھرے، قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں، ہم نے دنیا میں یہی کچھ کیا، تیرے دین کی تبلیغ کرتے رہے، تو لوگوں سے پوچھ لے کیا ہم نے حق کی بات کہی یا ہم نے حق چھپایا، لوگوں کے اثر ہم پر پڑتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں، لوگوں کا دباؤ ہے، پریشر ہے، آپ دیوبندیوں کو کچھ نہ کہا کریں، کیوں وہ میرے چاچے کے پتر ہیں ان کو کچھ نہ کہوں، وہ جو کچھ کرتے رہے، آپ فلاں کو کچھ نہ کہا کریں، نام لے کر نہ کہا کریں، بول مول بات کیا کریں تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ لگے سر کے اوپر سے گزر جائے، ہمیں نہ کسی کی نصیحت کی ضرورت اور نہ کسی کا پریشر لینے کی ضرورت، جو بات حق ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، چاہے حکومت ایف آئی آر کاٹے، چاہے مقدمے بنائے، چاہے آپ سب لوگ ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ گزشتہ دنوں اخبار میں خبر پڑی کہ آپ کی مسجد کا نمازی اپنے بچے کا نکاح پڑھانے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گیا ہے، کیا یہ عمل اسراف اور ریاکاری میں نہیں، ایسے لوگوں کا مسجد کی انتظامیہ کا رکن بننے کا حق ہے؟ وہ اس سے پوچھا جائے کہ تم عمرہ کرنے جا رہا ہے یا کیا کرنے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نکاح جو نبی کی سنت ہے اس سنت کو میں حرم میں ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ نیت لے کر گیا ہے اور یہ نیت خالص ہے، اور اگر کسی نے اس کا دل چیز کر دیکھا ہے کہ اس کو ریاکاری اور اسراف کے لیے گیا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ہم تو ظاہری باتوں پر حکم لگا سکتے ہیں، فتویٰ ظاہری بات پر دیا جاتا ہے، دل چیر کر نہیں دیا جاتا، دل چیر کر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص سے کہا تھا، اشکک کا قلبہ ہوں، کیا تم نے اس کا دل چیرا ہے؟ اگر آپ دل چیر کر دیکھ چکے ہیں کہ وہ اسراف اور ریاکاری کے لیے گرا ہے
تو اس کا یہ کام غلط ہے، اور اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے اور نبی کی سنت کو حرم میں کہ وہ ایک اچھی جگہ ہے بابرکت جگہ ہے اور نبی کی سنت کو وہاں ادا کیا جائے
تو ایسے طریقے میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔